اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. یکم جون 1904 قبل از شام. فرمایا، دعا کی مثال ایک چشمہ شیریں کی طرح ہے جس پر مومن بیٹھا ہوا ہے. وہ جب چاہے اس چشمے سے اپنے آپ کو سیراب کر سکتا ہے. جس طرح ایک مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح مومن کا پانی دعا ہے کہ جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اس دعا کا ٹھیک محل نماز ہے، جس میں وہ راحت اور سرور مومن کو ملتا ہے کہ جس کے مقابلے کا یاش کا کامل درجے کا سرور جو اسے کسی بدماشی میں میسر آ سکتا ہے ہیچ ہے. بڑی بات جو دعا میں حاصل ہوتی ہے وہ قرب الہی ہے. دعا کے ذریعہ ہی انسان خدا تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا اور اسے اپنی طرف کھینچتا ہے. جب مومن کی دعا میں پورا اخلاص اور انقطاع پیدا ہو جاتا ہے تو خدا کو بھی اس پر رحم آ جاتا ہے اور اس کا متولی ہو جاتا ہے. اگر انسان اپنی زندگی پر غور کرے تو الہی تولی کے بغیر انسانی زندگی قطعاً تلخ ہو جاتی ہے. دیکھ لیجئے، جب انسان حد بلوغت کو پہنچتا ہے اور اپنے نفع نقصان کو سمجھنے لگتا ہے تو نامرادیوں، ناکامیوں اور قسم قسم کے مصائب کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ ان سے بچنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے، دولت کے ذریعے، اپنے تعلق کے حکام کے ذریعہ، قسم قسم کے ہیلے و فریب کے ذریعہ وہ بچاؤ کے راہ نکالتا ہے، لیکن مشکل ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو. بعض وقت اس کی تلخ کامیوں کا انجام خودکشی ہو جاتا ہے. اب اگر ان دنیا داروں کے غموم و ہموم اور تکالیف کا مقابلہ اہل اللہ یا انبیاء کے مصائب کے ساتھ کیا جائے تو انبیاء علیہ السلام کے مصائب بمقابلے اول و ذکر جماعت کے مصائب بالکل ہیچ ہیں. لیکن یہ مصائب و شدائد اس پاک گروہ کو رنجیدہ یا معزون نہیں کر سکتے. ان کی خوشحالی اور سرور میں فرق نہیں آتا، کیونکہ وہ اپنی دعاؤں کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی تولی میں پھر رہے ہیں. دیکھو، اگر ایک شخص کا ایک حاکم سے تعلق ہو اور مثلاً اس حاکم نے اسے اطمینان بھی دیا ہو کہ وہ اپنے مصائب کے وقت اس سے استعانت کر سکتا ہے، تو ایسا شخص کسی ایسی تکلیف کے وقت جس کی گرہ کشائی اس حاکم کے ہاتھ میں ہے، عام لوگوں کے مقابل کم درجہ رنجیدہ اور غمناک ہوتا ہے. تو پھر وہ مومن جس کا اس قسم کا بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط تعلق احکم الحاکمین سے ہو، وہ کب مصائب اور شدائد کے وقت گھبرائے گا؟ انبیاء علیہ السلام پر جو مصیبتیں آتی ہیں، اگر ان کا عشر عشیر بھی ان کے غیر پر وارد ہو تو اس میں زندگی کی طاقت باقی نہ رہے. یہ لوگ جب دنیا میں بغرض اصلاح آتے ہیں تو ان کی کل دنیا دشمن ہو جاتی ہے. لاکھوں آدمی ان کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں، لیکن یہ خطرناک دشمن بھی ان کے اطمینان میں خلل انداز نہیں ہو سکتے. اگر ایک شخص کا ایک دشمن بھی ہو تو وہ کسی لمحہ بھی اس کے شر سے امن میں نہیں رہتا. یہ جائے کہ ملک کا ملک ان کا دشمن ہو اور پھر یہ لوگ باامن زندگی بسر کریں. ان تمام تلخ کامیوں کو ٹھنڈے دل سے برداشت کر لیں، یہ برداشت ہی معجزہ و کرامت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت ان کے لاکھوں معجزوں سے بڑھ کر ایک معجزہ ہے. کل قوم کا ایک طرف ہونا، دولت، سلطنت، دنیاوی وجاہت، حسینہ جمیلہ بیویاں وغیرہ سب کچھ کے لالچ قوم کا اس شرط پر دینا کہ وہ الہ کریم اللہ لا الہ الا اللہ سے رک جاویں، لیکن ان سب کے مقابل جناب رسالت مآب کا قبول کرنا اور فرمانا کہ میں اگر اپنے نفس سے کرتا تو یہ سب باتیں قبول کرتا، میں تو حکم خدا کے متحد یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اور پھر دوسری طرف سب تکالیف کی برداشت کرنا، یہ ایک فوق طاقت معجزہ ہے. یہ سب طاقت اور برداشت اس دعا کے ذریعے حاصل ہوتی ہے جو مومن کو خدا تعالیٰ نے عطا کی ہے. ان لوگوں کی دردناک دعا بعض وقت قاتلوں کے صفاکانہ حملے کو توڑ دیتی ہے. حضرت عمر کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے جانا آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ابو جہل نے قسم کے اشتہار قوم میں دے رکھا تھا کہ جو جناب رسالت مآب کو قتل کرے گا وہ بہت کچھ انعام اکرام کا مستحق ہوگا. حضرت عمر نے مشرب اسلام ہونے سے پہلے ابو جہل سے معاہدہ کیا اور قتل حضرت کے لیے آمادہ ہو گیا. اس کو کسی عمدہ وقت کی تلاش تھی. دریافت پر اسے معلوم ہوا کہ حضرت نصف شب کے وقت خانہ کعبہ میں بغرض نماز آتے ہیں. یہ وقت عمدہ سمجھ کر حضرت عمر سر شام خانہ کعبہ میں جا بیٹھے. حضرت عمر سر شام خانہ کعبہ میں جا چھپے. آدھی رات کے وقت جنگل میں سے لا الہ الا اللہ کی آواز آنا شروع ہوئی. حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گریں تو اسے قتل کروں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درد کے ساتھ مناجات شروع کی اور سجدہ میں اس طرح حمد الہی کا ذکر کیا کہ حضرت عمر کا دل پسیج گیا. اس کی ساری جرات جاتی رہی اور اس کا قاتلانہ ہاتھ سست ہو گیا. نماز ختم کر کے جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو چلے تو ان کے پیچھے حضرت عمر ہو گئے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ پا کر دریافت کیا اور معلوم ہونے پر فرمایا کہ اے عمر کیا تو میرا پیچھا نہ چھوڑے گا. حضرت عمر بد دعا کے ڈر سے بول اٹھے کہ حضرت میں نے آپ کے قتل کا ارادہ چھوڑ دیا, میرے حق میں بد دعا نہ کیجیے گا. چنانچہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ وہ پہلی رات تھی جب مجھ میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی تو میرے نزدیک شکل قمر کا معجزہ ایسا زبردست معجزہ نہیں جیسے رسول پاک کی استقامت ایک معجزہ ہے. اس میں شک نہیں کہ ضرورت وقت کے لحاظ سے انبیاء علیہ السلام معجزے دکھاتے ہیں اور وہ نور ہدایت اپنے اندر رکھتے ہیں, لیکن ان سب معجزات سے بڑھ کر استقامت ایک معجزہ ہے. یہ آج 24 سال مجھ پر گزر گئے جب میں نے دعویٰ وحی اعلام کیا. جو لوگ میرے پاس دن رات بیٹھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور گواہ اس بات کے ہیں کہ کس طرح خدا تعالیٰ ہر روز مجھے اپنے کلام سے مشرف فرماتا ہے اور کس طرح جو مجھ پر ظاہر کیا جاتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. اب کیا میں ہر روز اس طرح کرتا ہوں اور خدا تعالیٰ بھی اس قدر صابر ہے کہ ایسے مفتری کو مولد دے رہا ہے. پیغمبر صاحب کو تو یہ حکم کیا, اگر تو ایک افتراء مجھ پر باندھتا تو میں تیری رگے گردن کاٹ دیتا. جیسے کہ آیت بلاؤ تقول علینا بعض الاقابر لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه البطین الحق آیت 45-47 سے ظاہر ہوتا ہے. اور یہاں 24 سال سے روزانہ افتراء خدا تعالیٰ پر ہو اور خدا اپنی سنت قدیمہ کو نہ برتے. بدی کرنے میں اور جھوٹ بولنے میں کبھی مداومت اور استقامت نہیں ہوتی. آخر کار انسان دروغ کو چھوڑ ہی دیتا ہے. لیکن کیا میری ہی فطرت ایسی ہو رہی ہے کہ میں 24 سال سے ایک جھوٹ پر قائم ہوں اور برابر چل رہا ہوں اور خدا تعالیٰ بھی بالمقابل خاموش ہے اور بالمقابل ہمیشہ تائیدات پر تائیدات کر رہا ہے. پیش گوئی کرنا یہ علم غیب سے حصہ پانا کسی ایک معمولی ولی کا بھی کام نہیں. یہ نعمت تو اس کو عطا ہوتی ہے جو حضرت عادیت ماب میں خاص عزت اور وجاہت رکھتا ہے. اب دیکھ لیا جاوے کہ خدا تعالیٰ نے کس قدر پیش گوئیاں میرے ہاتھ پر پوری کی. برائن احمدیہ اور اس میں جو میرے آئندہ حالات درج ہیں ان کو دیکھا جاوے اور پھر میرے آج کل کے حالات کو دیکھا جاوے کہ وہ تمام کس طرح پورے ہوئے. پھر جو موجود ہیں وہ کس طرح اس زمانے میں پورے ہو گئے. رمضان میں قصو خصوف کا ہونا, ریل کا جاری ہو کر اونٹنیوں کا حجاز میں بھی بند ہو جانا, تعاون کا نمودار ہونا, یہ سب علامات ہیں جو زمانہ مہدی کے ساتھ مختص ہیں. یہ خدا تعالیٰ نے کیوں پورے کیے؟ کیا ایک کذاب اور مفتری اللہ کی رونق افزائی کریے جو 24 سال سے برابر افترا باندھ رہا ہے؟ آخر میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ عمر کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ وقت ہے اس کو انہیں سمجھا جاوے. یہ خدا تعالیٰ کے نشانات ہیں, ان سے منہ موڑنا خدا تعالیٰ کے حکم عدولی ہے. دیکھو ایک مجازی حاکم کا پیادہ اگر آ جاوے اور پیادہ جس حکم کو لاتا ہے اس کی پرواہ نہ کی جاوے تو پھر یہ حکم عدولی کیسے بد نتائج پیدا کرتی ہے. یہ جائے کہ خدا تعالیٰ کے حکم عدولی. دنیا میں جب کبھی کوئی خدا تعالیٰ کا مرسل آوے گا وہ انسان ہی ہوگا, اس کے اوزاء و اطوار انسانوں والے ہی ہوں گے. آخر فرشتے کو تو نہیں آنا. یہ لوگ اس کے لوازم انسانی سے گھبرا جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایک حجاب ہے جو اس کے جامعہ نبوت کو چھپائے ہوئے ہے. لیکن یہ حجاب ضروری ہے جس میں ہر ایک نبی مستور ہوتا ہے. مبارک ہے وہ جو اس حجاب کے اندر اس شخص کو دیکھ لے. ابتدائے جون 1904 بمقام گرداسپور. ایک احمدی دوست نے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ تعدد ازدواج میں جو عدل کا حکم ہے کیا اس سے یہی مراد ہے کہ مرد بحیثیت الرجال قوامون علی النساء کے خود ایک حاکم عادل کی طرح جس بیوی کو سلوک کے قابل پاوے ویسا سلوک اس سے کرے یا کچھ اور معنی ہے؟ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا, محبت کو قطع نظر بالائے طاق رکھ کر عملی طور پر سب بیویوں کو برابر رکھنا چاہیے. مثلا پارچہ جات، خرچ، خوراک، معاشرت، حتیٰ کہ مباشرت میں بھی مساوات پر تھے. یہ حقوق اس قسم کے ہیں کہ اگر انسان کو پورے طور پر معلوم ہو تو بجائے بیاہ کے وہ ہمیشہ رنڈوا رہنا پسند کرے. خدا تعالیٰ کی تحدید کے نیچے رہ کر جو شخص زندگی بسر کرتا ہے وہی ان کی بجاوری کے دم بھر سکتا ہے. ایسے لذات کی نسبت جن سے خدا تعالیٰ کا تازیانہ ہمیشہ سر پر رہے، تلخ زندگی بسر کا لینی ہزارہ درجہ بہتر ہے. تعدد ازدواج کی نسبت اگر ہم تعلیم دیتے ہیں تو صرف اس لیے کہ معصیت میں پڑھنے سے انسان بچا رہے اور شریعت نے اسے بطور علاج کے ہی رکھا ہے. اگر انسان اپنے نفس کا میلان اور غلبہ شہوات کی طرف دیکھے اور اس کی نظر بار بار خراب ہوتی ہو تو زنا سے بچنے کے لیے دوسری شادی کر لے، لیکن پہلی بیوی کے حقوق تلف نہ کرے. تو رات سے بھی یہی ثابت ہے کہ اس کی دلداری زیادہ کرے، کیونکہ جوانی کا بہت سا حصہ اس نے اس کے ساتھ گزارا ہوا ہوتا ہے. ایک گہرا تعلق خاوند کے اس کے ساتھ ہوتا ہے. پہلی بیوی کی رعایت اور دلداری یہاں تک کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ضرورت مرد کو ازدواج ثانی کے محسوس ہو لیکن وہ دیکھتا ہے کہ دوسری بیوی کے کرنے سے اس کی پہلی بیوی کو سخت صدمہ ہوتا ہے اور حد درجے کی اس کی دل شکنی ہوتی ہے، تو اگر وہ صبر کر سکے اور کسی معصیت میں مبتلا نہ ہوتا ہو اور نہ کسی شرعی ضرورت کا اس سے خون ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں اگر ان اپنی ضرورتوں کی قربانی سابقہ بیوی کی دلداری کے لیے کر دیا اور ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے تو کوئی عرض نہیں ہے اور اسے مناسب ہے کہ دوسری شادی نہ کرے. اس قدر ذکر ہوا تھا کہ ایک صاحب نے اٹھ کر عرض کی کہ البدر اور الحکم اخباروں میں تعدد ازدواج کی نسبت جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ذمے دوسرا نکاح حضور نے فرض کر دیا ہے. حضور نے فرمایا ہمیں جو کچھ خدا تعالیٰ سے معلوم ہوا ہے وہ بلا کسی رعایت کے بیان کرتے ہیں. قرآن شریف کا منشا زیادہ بیویوں کی اجازت سے یہ ہے کہ تم کو اپنے نفوس کو تقویٰ پر قائم رکھنے اور دوسرے اغراض مثلا اولاد صالحہ کے حاصل کرنے اور خویش و اقارب کی نگہداشت اور ان کے حقوق کی بجاوری سے ثواب حاصل ہو. اور اپنی اغراض کے لحاظ سے اختیار دیا گیا ہے کہ ایک، دو، تین، چار عورتوں تک نکاح کر لو، لیکن اگر ان میں عدل نہ کر سکو تو پھر یہ فسق ہوگا اور بجائے ثواب کے عذاب حاصل کرو گے کہ ایک گناہ سے نفرت کی وجہ سے دوسرے گناہوں پر آمادہ ہوئے. دل دکھانا بڑا گناہ ہے اور لڑکیوں کے تعلقات بڑے نازک ہوتے ہیں. جب والدین ان کو اپنے سے جدا اور دوسرے کے حوالہ کرتے ہیں تو خیال کرو کہ کیا امیدیں ان کے دلوں میں ہوتی ہیں، اور جن کا اندازہ انسان عاشرون بالمعروف کے حکم سے ہی کر سکتا ہے. اگر انسان کا سلوک اپنی بیوی سے عمدہ ہو اور اسے ضرورت شرعی پیدا ہو جاوے تو اس کی بیوی اس کے دوسرے نکاحوں سے ناراض نہیں ہوتی. ہم نے اپنے گھر میں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ ہمارے نکاح والی پیشگوئی کے پورا ہونے کے لیے رو رو کر دعائیں کرتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ بیویوں کی ناراضگی کا باعث خاوند کی نفسانیت ہوا کرتی ہے، اور اگر ان کو اس بات کا علم ہو کہ ہمارا خاوند صحیح اغراض اور تقویٰ کے اصول پر دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کبھی ناراض نہیں ہوتی. فساد کے بنا تقویٰ کی خلاف ورزی ہوا کرتی ہے. خدا تعالیٰ کے قانون کو اس کے منشا کے برخلاف ہرگز نہ برتنا چاہیے اور نہ اس سے ایسا فائدہ اٹھانا چاہیے جس سے وہ صرف نفسانی جذبات کی ایک سپر بن جاوے. یاد رکھو کہ ایسا کرنا معصیت ہے. خدا تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ شہوات کو تم پر غلبہ نہ ہو بلکہ تمہاری غرض ہر ایک امر میں تقویٰ ہو. اگر شریعت کو سپر بنا کر شہوات کی اتباع کے لیے بیویاں کی جائیں گی تو سوائے اس کے اور کیا نتیجہ ہوگا کہ دوسری قومیں اعتراض کریں کہ مسلمانوں کو بیویاں کرنے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں. زنا کا نام ہی گناہ نہیں بلکہ شہوات کا کھلے طور پر دل میں پڑ جانا گناہ ہے. دنیاوی تمتع کا حصہ انسانی زندگی میں بہت ہی کم ہونا چاہیے تاکہ فل یزہکو قلیلم ول یبکو کثیرا التوبہ 82، یعنی ہنسو تھوڑا اور رو بہت کم مزاج بنو. لیکن جس شخص کی دنیاوی تمتع کثرت سے ہیں اور رات دن بیویوں میں مصروف ہے اس کو رقت اور رونا کب نصیب ہوگا. اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ ایک خیال کی تائید اور اتباع میں تمام سامان کرتے ہیں اور اس طرح سے خدا تعالیٰ کے اصل منشا سے دور جا پڑتے ہیں. خدا تعالیٰ نے اگرچہ بعض اشیاء جائز تو کر دی ہیں مگر اس سے یہی مطلب نہیں ہے کہ عمری اس میں بسر کی جاوے. خدا تعالیٰ تو اپنے بندوں کی صفت میں فرماتا ہے یبیتون علی ربہم سجدہ و قیامہ، الفرقان آیت 65 کہ وہ اپنے رب کے لیے تمام رات سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں. اب دیکھو رات دن بیویوں میں غرق رہنے والا خدا تعالیٰ کے منشا کے موافق رات کیسے عبادت میں کاٹ سکتا ہے؟ وہ بیویاں کیا کرتا ہے؟ گویا خدا کے لیے شریک پیدا کرتا ہے. ہاں حضرت، صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 بیویاں تھیں، اور باوجود ان کے آپ ساری ساری رات خدا تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے. ایک رات آپ کے باری عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی. کچھ حصہ رات کا گزر گیا تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ آپ موجود نہیں. اسے شبہ ہوا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے آ گئے ہوں. اس نے اٹھ کر ہر ایک گھر میں تلاش کیا مگر آپ نہ ملے. آخر دیکھا کہ آپ قبرستان میں ہیں اور سجدے میں رو رہے ہیں. اب دیکھو کہ آپ زندہ اور چہیتی بیوی کو چھوڑ کر مردوں کی جگہ قبرستان میں گئے اور روتے رہے، تو کیا آپ کی بیویاں عز نفس یا اتباع شہوت کی بنا پر ہو سکتی ہیں؟ غرض کے خوب یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کا اصل منشا یہ ہے کہ تم پر شہوات غالب نہ ہوئے، اور تقویٰ کی تکمیل کے لیے اگر ضرورت حقا پیش آوے تو اور بیوی کر لو. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمتع دنیاوی کا یہ حال تھا کہ ایک بار حضرت عمر آپ سے ملنے گئے، ایک لڑکا بھیج کر اجازت چاہی. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. حضرت عمر نے دیکھا کہ مکان سب خالی پڑا ہے اور کوئی زینت کا سامان اس میں نہیں ہے. ایک کھونڈی پر تلوار لٹک رہی ہے یا وہ چٹائی ہے جس پر آپ لیٹے ہوئے تھے اور جس کے نشان اسی طرح آپ کی پشت مبارک پر بنے ہوئے تھے. حضرت عمر ان کو دیکھ کر رو پڑے. آپ نے پوچھا ہے عمر تجھ کو کس چیز نے رلایا؟ عمر نے عرض کی کہ کسرا اور قیصر تو تنام کے اسباب رکھے ہیں، اور آپ جو خدا تعالیٰ کے رسول اور دو جہان کے بادشاہ ہیں اس حال میں رہیں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمر مجھے دنیا سے کیا غرض، میں تو اس مسافر کی طرح گزارا کرتا ہوں جو اون پر سوار منزل مقصود کو جاتا ہے. ریگستان کا راستہ ہو اور گرمی کی سخت شدت کی وجہ سے کوئی درخت دیکھ کر اس کے سائے میں سستا لے اور جوئیں کے ذرا پسینہ خشک ہوا ہو وہ پھر چل پڑے. جس قدر نبی اور رسول ہوئے ہیں سب نے دوسرے پہلو یعنی آخرت کو ہی مد نظر رکھا ہوا تھا. حضرت اقدس نے فرمایا جاننا چاہیے کہ جو شخص شہوات کی اتباع سے زیادہ بیویاں کرتا ہے وہ مغز اسلام سے دور رہتا ہے. ہر ایک دن جو چڑھتا ہے اور رات جو آتی ہے اگر وہ تلخی سے زندگی بسر نہیں کرتا اور روتا کم یا بالکل ہی نہیں روتا اور ہنستا زیادہ ہے تو یاد رہے کہ وہ ہلاکت کا نشانہ ہے. استعفائے لذت اگر حلال طور پر ہو تو عرض نہیں. جیسے ایک شخص ٹٹو پر سوار ہے اور راستے میں اسے نہاری وغیرہ اس لیے دیتا ہے کہ اس کی طاقت جہاں خدا تعالیٰ نے سب کے حقوق رکھے ہیں وہاں نفس کا بھی حق رکھا ہے کہ وہ عبادات بجا لا سکے. لوگوں کے نزدیک چوری زنا وغیرہ ہی گناہ ہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ استعفائے لذات میں مشغول ہونا بھی گناہ ہے. اگر ایک شخص اپنا اکثر حصہ وقت کا تو عیش و آرام میں بسر کرتا ہے اور کسی وقت اٹھ کر چار ٹکریں بھی مار لیتا ہے یعنی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ نمرودی زندگی بسر کرتا ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاضت اور مشقت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو اس محنت میں مر جائے گا، حالانکہ ہم نے تیرے لیے بیویاں بھی حلال کی ہیں. یہ خدا تعالیٰ نے آپ کو ایسے ہی فرمایا جیسے ماں اپنے بچے کو پڑھنے یا دوسرے کام میں مستغرق دے کر صحت کے قیام کے لحاظ سے اسے کھیلنے کودنے کی اجازت دیتی ہے. خدا تعالیٰ کا یہ خطاب اسی غرض سے ہے کہ آپ تازہ دم ہو کر پھر دین کی خدمت میں مصروف ہوں. اس سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ آپ شہوات کی طرف جھک جائیں. نادان معترض ایک پہلو کو تو دیکھتے ہیں اور دوسرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں. پادریوں نے اس بات کی طرف کبھی غور نہیں کی کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی میدان کس طرف تھا اور رات دن آپ کس فکر میں رہتے تھے. بہت سے ملا اور عام لوگ ان باریکیوں سے ناواقف ہیں. اگر ان کو کہا جاوے کہ تم شہوات کے تابع ہو تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم حرام کرتے ہیں، شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے تو ہم کرتے ہیں. ان کو اس بات کا علم نہیں کہ بے محل استعمال سے حلال بھی حرام ہو جاتا ہے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سے ظاہر ہے انسان صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بس اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جس قدر چیز اسے درکار ہے اگر اسے زیادہ لیتا ہے تو گو وہ شے حلال ہی ہو مگر فضول ہونے کی وجہ سے اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. جو انسان رات نفسانی لذات میں مصروف ہے وہ عبادت کا کیا قدا کر سکتا ہے؟ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک تلخ زندگی بسر کرے، لیکن عیش و عزت میں بسر کرنے سے تو وہ اس زندگی کا اچھے اچیر بھی حاصل نہیں کر سکتا. ہمارے کلام کا مقصد یہ ہے کہ دونوں پہلوؤں کا لحاظ رکھا جاوے، یہ نہیں کہ صرف لذات کے پہلو پر زور دیا جاوے اور تقویٰ کو بالکل ترک کر دیا جاوے. اسلام نے جن کاموں اور باتوں کو مباح کہا ہے ایسے ہی غرض ہرگز نہیں ہے کہ رات دن اس میں مستغرق رہے، صرف یہ ہے کہ بقدر ضرورت وقت ان سے فائدہ اٹھایا جاوے. اس مقام پر پھر وہی پہلے صاحب بولے کہ اس سے تو یہ نتیجہ نکلا کہ تعدد ازدواج بغور دوا کے ہے نہ بطور غذا کے. حضور نے فرمایا ہاں. اس پر انہوں نے عرض کی کہ ان اخبار والوں نے لکھا ہے کہ احمدی جماعت کو بڑھانے کے لیے زیادہ بیویاں کرو. اس پہ حضور نے فرمایا ایک حدیث میں یہ ہے کہ کثرت ازدواج سے اولاد بڑھاؤ تاکہ امت زیادہ ہو. اصل بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات, انسان کے ہر عمل کا مدار اس کی نیت پر ہے. کسی کے دل کو چیر کر ہم نہیں دیکھ سکتے. اگر کسی کی یہ نیت نہیں ہے کہ زیادہ بیویاں کر کے عورتوں کے لذات میں فنا ہو, بلکہ یہ ہے کہ اسے خادم دین پیدا ہوں, تو کیا حرج ہے؟ لیکن یہ امر بھی مشروط بشرط عبادت ہے. مثلا اگر ایک شخص کی چار بیوی ہیں اور ہر سال ہر ایک سے ایک ایک اولاد ہو تو چار سال میں 16 بچے ہوں گے. مگر بات یہ ہے کہ لوگ دوسرے پہلو کو ترک کر دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ صرف ایک پہلو پر ہی زور دیا جائے. حالانکہ ہمارا یہ منصب ہرگز نہیں ہے. قرآن شریف میں متفرق طور پر تقویٰ کا ذکر آیا ہے, لیکن جہاں کہیں بیویوں کا ذکر ہے وہاں ضرور ہی تقویٰ کا ذکر ہے. ادائیگی حقوق ایک بڑی ضروری شے ہے, اس لیے عدل کی تاکید ہے. اگر ایک شخص دیکھتا ہے کہ وہ حقوق کو ادا نہیں کر سکتا, یا اس کے رجولیت کے قوا کمزور ہیں, یا خطرہ ہو کہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے, تو اسے چاہیے کہ دیدہ دانستہ اپنے آپ کو عذاب میں نہ ڈالے. تقویٰ یعنی شرعی ضرورت جو اپنے محل پر ہو اگر موجود ہو, تو پہلی بیوی خود تجویز کرتی ہے کہ خامن اور نکاح کر لے. آخری نصیحت ہماری یہی ہے کہ اسلام کو اپنی عیاشیوں کے لیے سپر نہ بناؤ کہ آج ایک حسین عورت نظر آئی تو اسے کر لیا, کل اور نظر آئی تو اسے کر لیا. یہ تو گویا خدا کی گدی پر عورتوں کو بٹھانا اور اسے بلا دینا ہے. دین تو چاہتا ہے کہ کوئی زخم دل پر ایسا رہے جس سے ہر وقت خدا تعالی یاد آوے, ورنہ صلب ایمان کا خطرہ ہے. اگر صحابہ کرام عورتیں کرنے والے اور انہی میں مصروف رہنے والے ہوتے تو اپنے سر جنگوں میں کیوں کٹواتے؟ حالانکہ ان کا یہ حال تھا کہ ایک انگلی کٹ گئی تو اسے مخاطب ہو کے کہا کہ تو ایک انگلی ہی ہے, اگر کٹ گئی تو کیا ہوا؟ مگر جو شب روز عیش و عشرت میں مستغرق ہیں وہ کب ایسا دل لا سکتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اس قدر روتے اور قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں پر ورم ہو جاتا تھا. صحابہ نے عرض کی کہ خدا تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہ بخش دیے ہیں, پھر اس قدر مشقت اور رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کیا میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. 4 جون 1904. ایک شخص کے سوال پر حضور اقدس نے فرمایا نماز اصل میں دعا ہے. نماز کا ایک لفظ جو بولتا ہے وہ نشانہ دعا کا ہوتا ہے. اگر نماز میں دل نہ لگے تو پھر عذاب کے لیے تیار رہے, کیونکہ جو شخص دعا نہیں کرتا وہ سوائے اس کے کہ ہلاکت کے نزدیک خود جاتا ہے. اور کیا ہے, ایک حاکم ہے جو بار بار اس امر کی ندا کرتا ہے کہ میں دکھیاروں کا دکھ اٹھاتا ہوں, مشکل والوں کے مشکل حل کرتا ہوں, میں بہت رحم کرتا ہوں, بے قصوں کی امداد کرتا ہوں. لیکن ایک شخص جو کہ مشکل میں مبتلا ہے اس کے پاس سے گزرتا ہے اور اس کی ندا کی پرواہ نہیں کرتا, نہ اپنی مشکل کا بیان کر کے طلب امداد کرتا ہے, تو سوائے اس کے کہ وہ تباہ ہو اور کیا ہوگا؟ یہی حال خدا تعالیٰ کا ہے کہ وہ تو ہر وقت انسان کو آرام دینے کے لیے تیار ہے, بشرط ہے کہ کوئی اسے درخواست کرے. قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ نافرمانی سے باز رہے اور دعا بڑے زور سے کرے, کیونکہ پتھر پر پتھر زور سے پڑتا ہے تب آگ پیدا ہوتی ہے. الہ رب کا یوم اذن المستقر القیامہ آیت 13. اس آیت کو قیامت پر چسپاں کرنا غلطی ہے, کیونکہ اس دن تو خدا کی طرف رجوع کرنا کسی کام نہ آئے گا, بلکہ یہ اس زمانے کی حالت ہے کہ تاؤں ان کے بارے میں کوئی الہ حوالہ کرے ہرگز کام نہ آئے گا. آخری مستقر خدا تعالی ہی ہوگا, جب اس کو مانیں گے تب وہ اس سے رہائی دے گا. عین المفر بھی اسی پر چسپاں ہے, کیونکہ دوسرے آفات میں تو کوئی نہ کوئی مفر ہوتا ہے, مگر تعاون میں کوئی مفر نہیں ہے, صرف خدا تعالیٰ کی پناہ ہی کام آئے گی. خدا تعالیٰ کی طرف ظلم کبھی منسوب نہیں ہو سکتا. جو صادق ہوگا وہ ضرور اپنے صدق سے نفع پاوے گا. یہ وہی دن ہیں جن کی نسبت کہا گیا ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. المائدہ 12. 15 جون 1904. سنت و حرفت میں دسترس حاصل کرنے, سیر و سیاحت میں قوم کے افراد کو مشغول رہنے, لندن ہو کر آنے, مشنوں میں ترقی کرنے وغیرہ کو آج کل تہذیب کے نام سے نامزد کیا جاتا ہے, اور جب کسی قوم میں یہ باتیں ہوں تو اسے ایک مہذب قوم کہتے ہیں. یہ ذکر ایک صاحب نے حضرت اقدس مسیح موعود کے مجلس میں آج کیا. اس پر حضور نے فرمایا جس قوم میں راستے کا پیار نہیں, اعمال میں للہیت نہیں, اور ریاکاری اور خود پسندی ان کا شیوا ہے, اسے مہذب نہیں کہہ سکتے. تہذیب کے اصول اخلاص, صدق اور توحید ہیں, وہ سوائے اسلام کے اور کسی دوسرے مذہب میں نہیں مل سکتے. عیسائیوں کا اخلاق کا بڑا ناز ہے, مگر ان کی جو بات دیکھو اسی میں گناہ ہے، کوئی عمل ہو اس میں ریاکاری ضرور ہے، حالانکہ خلق وہ ہے جو للہ ہو، خدا تعالیٰ کی عظمت، اس پر ایمان اور نوع انسان کی خدمت، یہ باتیں خلق کی ہیں۔ لیکن یہاں خدا کی جگہ تو ایک یسوع نامی کو دے دی گئی ہے، اور مخلوق کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے۔ بات یہ ہے کہ جب خدا کو شناخت نہیں کیا تو اس پر نظر رکھ کر کسی کی خدمت کیا کر سکتے ہیں؟ سچے خلق کا برتاؤ بہت مشکل ہے، جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک خدا کو برمال برتا جاوے اور خدا سے ڈر کر وہ اپنے حق پر رہیں۔ لیکن ایمان کے سوا یہ باتیں حاصل نہیں ہوتی۔ ثواب اس کو ملا کرتا ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑتا ہے، اس کو راضی کرنے کی محنت برداشت کر کے ایک نیکی کو کرتا ہے، اور جب تک یہ نیت نہیں ہوتی تب تک ہرگز ثواب نہیں ملتا، اگرچہ وہ کام بذات خود نیکی ہو۔ ہندو لوگ بتوں کے خاطر کیا کیا کرتے ہیں، کتنی محنتیں اٹھاتے ہیں، مگر سب کے سب رائے گان جاتی ہیں۔ 19 جون 1904 بوقت ظہر، ایک مولوی صاحب جن کے والد بزرگوار احمدی جماعت میں داخل تھے اور بقضائے الہی فوت ہو گئے، علاقہ گجرانوالے سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ ان کو حضرت اقدس سے ارادت حاصل نہ تھی اور نہ اپنے والد مرحوم کو صراط مستقیم پر سمجھتے تھے۔ چند احباب کی تحریک سے وہ بحث و مباحثہ کی غرض سے یہاں آئے تھے۔ حضرت اقدس کے روبرو تو ان کی کلام نہ سنی گئی، حضرت مولانا نور الدین صاحب البتہ کلام کرتے رہے، جس میں نووارد مولوی صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے نزدیک بہت سے متقی ہیں کہ جنہوں نے مرزا صاحب کو نہیں مانا، اور چونکہ ہم ان کو متقی اور راست باز تسلیم کرتے ہیں اس لیے ہم بھی نہیں مانتے۔ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ضد اور تعصب وغیرہ سے تو پاک ہے اور سچی ارادت سے حق کا طالب ہے، اور اس لیے کسی شخص کو متقی مان کر اس کی تخلیص سے وہ حضرت امام علیہ السلام کا منکر ہے، تو وہ میرے نزدیک وہ اس وقت تک معذور ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر حقیقت کو واضح نہ کر دے، کیونکہ مواخذہ کے لیے ضروری ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، البقرہ 257۔ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے علی یالے کا من حالک عن بینۃ و یحیا من حی عن بینۃ، الانفال آیت 43۔ جو ہلاک ہو وہ بھی بین آیات دے کر ہلاک ہو، اور جو زندہ ہو وہ بھی بین آیات دے کر زندہ ہو۔ نو وارث مولوی صاحب نے چاہا کہ اس کی تصدیق حضور سے کرائی جائے، اس لیے جناب حکیم مسئلے کو حضرت امام علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، جس پر حضرت اختص نے ارشاد فرمایا اس قسم کا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا، تو انہوں نے جواب دیا علمہا عند ربی طہٰ، آیت 53۔ ایسے ہی ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ جیسے جیسے سمجھے گا ویسا معاملہ اسے کرے گا۔ ہاں کوئی آدمی کسی کو متقی کیوں کا یقین کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے لا تزکو انفسکم، اور فرماتا ہے وہ عالم بمن اتقی، اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یہ علیم بذات صدور ہے۔ ہاں معمول من اللہ کے متقی ہونے اور نہ ہونے کے نشانات بیان ہوتے ہیں نہ اوروں کے۔ نماز مغرب کے بعد حضرت امام علیہ السلام شاہ نشین پر جلوہ فروز ہوئے، تو سید احمد شاہ صاحب سندھی نے حضور سے نیاز حاصل کی اور پوچھا کہ متقی کسے کہہ سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور اپنے دعویٰ کیا تو اس وقت بھی لوگوں کی نظر میں بہت سے یہودی عالم متقی اور پرہیزگار مشہور تھے، لیکن اسے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بھی متقی ہوں۔ خدا تعالیٰ تو ان متقیوں کا ذکر کرتا ہے جو اس کے نزدیک تقویٰ اور اخلاص رکھتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سنا، لوگوں میں جو ان کی وجہ تھی اس میں فرق آتا دیکھ کر رونوں سے انکار کر دیا اور حق کو اختیار کرنا گوارا نہ کیا۔ اب دیکھو کہ لوگوں کے نزدیک تو وہ بھی متقی تھے، مگر ان کا نام حقیقی متقی نہیں تھا۔ حقیقی متقی وہ شخص ہے کہ جس کی خواب رو جائے، ہزار ذلت آتی ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، فقر و فاقہ کی نوبت آئی ہو، تو وہ ماس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر ان سب نقصانوں کو گوارا کرے، لیکن حق کو ہرگز نہ چھپاوے۔ متقی کی یہ معنی آج کل کے مولوی عدالتوں میں بیان کرتے ہیں ہرگز نہیں۔ جو شخص زبان سے سب مانتا ہو، خواہ اس کا عمل درآمد اس پر ہو نہ ہو، اور وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہو، چوری بھی کرتا ہو، تو وہ متقی ہے۔ تقویٰ کے بھی مراتب ہوتے ہیں، اور جب تک یہ کامل نہ ہو تب تک انسان پورا متقی نہیں ہوتا۔ ہر ایک شے وہی کارآمد ہوتی ہے جس کا پورا وزن لیا جاوے۔ اگر ایک شخص کو بھوک اور پیاس لگی ہے تو روٹی کا ایک بورا اور پانی کا قطرہ لینے سے اسے سیری حاصل نہ ہوگی اور نہ جان کو بچا سکے گا جب تک پوری خوراک کھانے اور پینے کی اس کو نہ ملے۔ یہی حال تقویٰ کا ہے کہ جب تک انسان اسے پورے طور پر ہر ایک پہلو سے اختیار نہیں کرتا تب تک وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ بات نہیں تو ہم ایک کافر کو بھی متقی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی پہلو تقویٰ کا یعنی خوبی اس کے اندر ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ما ظلمت تو کسی کو پیدا نہیں کیا، مگر تقویٰ کی یہ مقدار اگر ایک کافر کے اندر ہو تو اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. کافی مقدار ہونی چاہیے جس سے دل روشن ہو, خدا تعالی راضی ہو اور ہر ایک بدی سے انسان بچ جاوے. بہت سے ایسے مسلمان ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ قیام روزہ نہیں رکھتے, نماز نہیں پڑھتے وغیرہ وغیرہ, مگر ان باتوں سے وہ متقی نہیں ہو سکتے. تقویٰ اور شے ہے. جب تک انسان خدا تعالیٰ کو مقدم نہیں رکھتا اور ہر ایک لحاظ کو, خواہ برادری کا ہو خواہ قوم کا, خواہ دوستوں اور شہر کے رؤساء کا, خدا تعالیٰ سے ڈر کر نہیں توڑتا اور خدا تعالیٰ کے لیے ہر ایک ذلت برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتا, تب تک وہ متقی نہیں.
فرمایا قرآن شریف میں جو بڑے بڑے وعدے متقیوں کے ساتھ ہیں وہ ایسے متقیوں کا ذکر ہے جنہوں نے تقویٰ کو وہاں تک نبھایا جہاں تک ان کی طاقت تھی, بشریت کے قوا نے جہاں تک ان کا ساتھ دیا برابر تقویٰ پر قائم رہے, حتیٰ کہ ان کی طاقتیں ہار گئیں اور پھر خدا تعالیٰ سے انہوں نے اور طاقت طلب کی, جیسے کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین سے ظاہر ہے. ایاک نعبدو یعنی اپنی طاقت تک تو ہم نے کام کیا اور کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کیا, ایاک نستعین یعنی آگے چلنے کے لیے اور نئی طاقت اس سے طلب کرتے ہیں, جیسے حافظ نے کہا ہے ما بداں منزل عالی نہ توانے رسی, ہاں اگر لطف شما پیش نہ گامے چند. بس خوب یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک متقی ہونا اور شے ہے اور انسانوں کے نزدیک متقی ہونا اور شے. مسیح علیہ السلام کے وقت جو مخالفوں کے جتھے وغیرہ بنتے تھے اس کا باعث بھی یہی تھا کہ جو عام لوگ یہود کے نزدیک مسلم تھے اور متقی پرہیزگار تسلیم کیے جاتے تھے وہ مخالف تھے. اگر وہ مخالف نہ ہوتے تو جتھے وغیرہ نہ بنتے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی یہی حال تھا, وہ جب بخل ریا نمود اور وجاہت کی پاسداری وغیرہ کی باتیں تھیں جنہوں نے حق کی قبولیت سے ان کو روکے رکھا. غرضے کہ تقویٰ مشکل شے ہے, جسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو اس کی علامات بھی ساتھ ہی رکھ دیتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ حق جب ظاہر ہو تو جو اسے خانخواہ رد کرتا ہے اور دلائل معقولات منقولات اور خدا تعالیٰ کے نشانوں کو ٹالتا جاوے وہ کب متقی ہو سکتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ حق جب ظاہر ہو تو اسے جو خانخواہ رد کرتا ہے اور دلائل معقولات منقولات اور خدا تعالیٰ کے نشانات کو ٹالتا جاتا ہے وہ ہرگز متقی نہیں ہو سکتا. متقی کو تو ترساں اور لرزاں ہونا چاہیے. کیا دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ 24 سال سے برابر ایک انسان رات کو منصوبہ بناتا ہے اور صبح کو خدا کی طرف سے لگا کر کہتا ہے کہ مجھے یہ وحی یا الہام ہوا اور خدا تعالیٰ اسے مواخذہ نہیں کرتا؟ اس طرح سے تو دنیا میں اندھیر پڑ جاوے اور مخلوق تباہ ہو جاوے. متقی تو ایک ہی بات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور یہاں تو ہزاروں ہیں. زمانہ الگ پکار رہا ہے, احادیث منکم منکم کہہ رہی ہیں, سورہ نور میں بھی منکم لکھا ہے. قساوت قلبی اور بائم کی طرح جو زندگی بسر ہو رہی ہے وہ الگ بتا رہی ہے. صدی کے سر پر کہتے تھے کہ مجدد آتا ہے, اب 22 سال بھی ہو چکے, کسوف و خسوف بھی ہو لیا, تعاون بھی آ گئی, حج بھی بند ہوا. ان سب باتوں کو دیکھ کر اگر اب بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو ہم کیوں کر جانے کہ ان میں تقویٰ ہے. ہم نے بار بار کہا کہ آؤ اور جن باتوں کا تم کو سوال کرنے کا حق پہنچتا ہے وہ پوچھو. ہاں یہ نہیں ہوگا کہ قرآن شریف تو کچھ کہے اور تم کچھ کہو اور ایسے اقوال پیش کرو جو اس کے مخالف ہوں. مسیح کا نزول جسمانی آسمان سے مانتے ہیں, حالانکہ وہ تب صحیح ہو سکتا ہے جب کہ سعود اول ہو. قرآن مسیح کے وفات بیان کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ چھت پھاڑ کر آسمان پر چلا گیا. کیا تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ یقین کو ترک کر کے توہمات کی اتباع کی جاوے؟ سچے تقویٰ کا پتہ قرآن سے ملتا ہے کہ دیکھ لے ہوئے کہ تقویٰ والوں نے کیا کیا کام کیے ہیں. اس تقریر کے بعد ایک صاحب نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ بعض احمدی بھائی ایسے ہیں کہ انہوں نے بیعت کی ہے اور اخلاص بھی رکھتے ہیں, مگر بعض اقوال اور حرکات ان سے بیجا ظاہر ہوتی ہیں, بعض میں سے احادیث کے قائل نہیں ہیں. اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ سب لوگ ایک طبقے کے نہیں ہوتے، خدا تعالیٰ بھی قرآن شریف میں مومنوں کے طبقات بیان کرتا ہے، منہم ظالم لنفسہ و منہم مقتصد و منہم سابق بالخیرات، سورہ فاطر آیت 39، کہ بعض ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض میانہ راہ اور بعض سفر کرنے والے. دوسری یہ بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی تو ترقی آہستہ آہستہ ہی کی تھی، ایمان میں بھی اور عمل میں بھی. لکھا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ایک صحابی سے آپ نے ایک ٹکڑا زمین کا مسجد بنانے کے لیے طلب کیا. اس نے عذر کیا اور کہا کہ مجھ کو آپ درکار ہے. اب یہ کس قدر گناہ کی بات تھی کہ خدا تعالیٰ کا رسول مسجد کے لیے زمین طلب کرے اور یہ باوجود مرید ہونے کے اپنی نفسانی ضرورت کو دین کی ضرورت پر ترجیح دیتا ہے. لیکن آخر وہی صحابہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے سر کٹوائے. ایک سال انسان کچھ کرتا ہے، دوسرے سال کچھ، لیکن اگر بدظنی کریں تو اس کی مثال یہ ہوگی کہ ایک مریض ہمارے پاس آتا ہے جو کہ طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہے اور ہم اسے ایک دو دن دوا دے کر نکال دیویں اور پورے طور پر لگ کر علاج نہ کریں. ہمارا کام تو رات دن ان کے لیے دعا، تضرع اور ابتحال میں لگا رہنا ہے. مبلغین کا یہ کام نہیں ہوتا کہ ہر ایک بات پر چڑھ کر لوگوں سے متنفر ہوتے رہیں. ابھی یہ لوگ قابل رحم ہیں اور خدا تعالیٰ ان کی اصلاح کے سامان کر رہا ہے. علاوہ ازیں سب ایک درجے کے نہیں ہوتے، صحابہ میں سے بعض اس درجے کے تھے کہ عنقریب نبی کے مقام پر پہنچ جاویں، اور بعض ادنا درجے کے جیسے دریا میں موتی بھی ہوتا ہے اور مونگا بھی اور سیب بھی اور دوسری اشیاء مثل سونا اور دوسرے حیوانات کے، ایسے ہی جماعت کا حال ہوتا ہے. ہماری جماعت کو چاہیے کہ کسی بھائی کا عیب دیکھ کر اس کے لیے دعا کریں، لیکن اگر وہ دعا نہیں کرتے اور اس کو بیان کر کے دور سلسلہ چلاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں. کون سا ایسا عیب ہے جو کہ دور نہیں ہو سکتا؟ اس لیے ہمیشہ دعا کے ذریعے سے دوسرے بھائی کی مدد کرنی چاہیے. ایک صوفی کے دو مرید تھے، ایک نے شراب پی اور نالی میں بے ہوش ہو کر گرا. دوسرے نے صوفی سے شکایت کی کہ اس نے کہا تو بڑا بے ادب ہے کہ اس کی شکایت کرتا ہے، اور جا کر اٹھا نہیں لاتا. وہ اسی وقت گیا اور اسے اٹھا کر لے چلا. کہتے تھے کہ ایک نے تو بہت شراب پی لیکن دوسرے نے کم پی کے اسے اٹھا کر لے جا رہا ہے. صوفی کا یہ مطلب تھا کہ تو نے اپنے بھائی کی غیبت کیوں کی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کا حال پوچھا تو فرمایا کہ کسی کی سچی بات کا ہو اس کی عدم موجودگی میں اس طرح سے بیان کرنا کہ اگر وہ موجود ہو تو اسے برا لگے، غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے اور تو بیان کرتا ہے تو اس کا نام بہتان ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، الحجرات آیت 13. اس میں غیبت کرنے کو ایک بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جو آسمانی سلسلہ بنتا ہے اس میں غیبت کرنے والے بھی ضرور ہوتے ہیں، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ آیت بیکار جاتی ہے. اگر مومنوں کو ایسے ہی متعار ہونا تھا اور ان سے کوئی بدی سرزد نہ ہوتی تو پھر اس آیت کی کیا ضرورت تھی؟ بات یہ ہے کہ ابھی جماعت کی ابتدائی حالت ہے، بعض کمزور ہیں جیسے سخت بیماری سے کوئی اٹھتا ہے، بعض میں کچھ طاقت آ گئی ہے، پر چاہیے کہ جسے کمزور پاوے اسے خفیہ نصیحت کرے، اگر نہ مانے تو اس کے لیے دعا کرے، اور اگر دونوں باتوں سے فائدہ نہ ہو تو قضاء و قدر کا معاملہ سمجھے. جب خدا تعالیٰ نے ان کو قبول کیا ہوا ہے تو تم کو چاہیے کہ کسی کا عیب دیکھ کر سر درد جوش نہ دکھایا جاوے، ممکن ہے کہ وہ درست ہو جاوے. قطب اور ابدال سے بھی بعض وقت کوئی عیب سرزد ہو جاتا ہے، بلکہ لکھا ہے کہ القطب و یزنی، کہ قطب سے بھی زنا ہو جاتا ہے. بہت سے چور اور زانی آخرکار قطب اور ابدال بن گئے. جلدی اور اجلت سے کسی کو ترک کر دینا ہمارا طریق نہیں ہے. کسی کا بچہ خراب ہو تو اس کی اصلاح کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے، ایسے ہی اپنے کسی بھائی کو ترک نہ کرنا چاہیے بلکہ اس کی اصلاح کی پوری کوشش کرنی چاہیے. قرآن کریم کی یہ تعلیم ہرگز نہیں ہے کہ عیب دیکھ کر اسے پھیلاؤ اور دوسروں سے تذکرہ کرتے پھرو، بلکہ وہ فرماتا ہے تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمۃ، سورہ بلد آیت 18، کہ وہ صبر اور رحم سے نصیحت کرتے ہیں. مرحمہ بھی یہی ہے کہ دوسرے کے عیب دیکھ کر اسے نصیحت کی جاوے اور اس کے لیے دعا بھی کی جاوے.